والارض مددناها اور ہم نے زمین کو پھیلایا. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ زمین کو جو پھیلایا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ مدہ یا مدد جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ زمین کو کھینچ کر لمبا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں پہاڑ جما دیے. جیسے ایک دسترخوان نہیں ہوتا جس کو پھیلا دیا جاتا ہے, بچھا دیا جاتا ہے, تو زمین جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے, بچھا دی گئی ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں مضبوط پہاڑ جو ہیں, بھاری پہاڑ جو ہیں وہ اس کے اندر جما دیے گئے ہیں, کیلو کی طرح اس میں ٹھونک دیے گئے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ ادھر ادھر لڑک نہ جائے, تاکہ زمین جو ہے وہ ادھر ادھر ہو نہ جائے. تو آسمان کے بعد زمین سے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں, نبوت کے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, توحید کے, آخرت کے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ اور ہم نے اگا دیے اس میں ہر طرح کی چیز. موزوں کے معنی کیا ہے؟ نپی تلی, ایک خاص مقدار میں, ایک خاص وزن کے مطابق. تو یہاں پر جو ہے ایک خاص حقیقت جو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے تمام کام جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں, اور اللہ کی قدرت کی جو ہے یہ نشانیاں ہیں کہ زمین جو ہے جس میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھونک دیا گیا ہے, اور زمین کو اللہ نے ایسا ہموار بنایا ہے کہ زمین جو ہے اس میں پھل پھول سبزہ اور گھاس اور چیزیں جو ہیں وہ اگتی ہیں. کیوں؟ وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اس میں اگا دیے. ہر طرح کی چیز جو تھی وہ موزوں, مناسب. تو ہر طرح کی چیز سے مراد کیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے یہ پھل سبزیاں اور گھاس پھوس پودے جو ہے وہ زمین میں اگا دیے. تو ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھولنے کا موقع دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر طرح کی نباتات جو ہے وہ زمین میں اگائی ہے. اگر ایک ہی پودا بڑھتا اور پھولتا تو پھر کسی اور پودے کے لیے جگہ ہی نہ رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ بے شمار قسم کی نباتات ہے زمین پر اگ رہی ہے, اور ایک خاص مقدار پہ جا کے وہ رک جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر علاقے کی خاص پیداوار ہے, ہر علاقے کا ایک خاص پھل ہے, اور ہر جگہ کا ایک خاص موسم ہے. تو یعنی موسم کے مطابق, وہاں کے افراد کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ پیداوار سے مطابق کیا لیتے ہیں, ایک اور چیز بھی مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا پیدا ہونا. اور دنیا میں جو ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جتنے چاہے وہ انسان پیدا کرتا ہے اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں, اور ہر چیز زمین سے خوراک حاصل کرتی ہے. انسان بھی زمین سے خوراک حاصل کرتا ہے, اور پودے بھی اور جانور بھی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خاص حد پہ جا کے ہر بڑھنے والی چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے. مثلا انسان بھی 5-6 فٹ کا ہونے کے بعد پھر اس رک جاتا ہے, اس سے زیادہ لمبا تو نہیں ہو سکتا نا, پیٹ میں خاص حد تک کھا سکتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا نا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بہت زیادہ کھا لے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 12 فٹ کا ہو جائے, ہے نا. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے جو ہے وہ اپنا جو اس کا باغ تھا, تو اس کا جو مالی تھا, مالی کو سزا دینا چاہیے کہ باغ میں جو ہے وہ پھل نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اصل میں میرا تو کوئی قصور نہیں, میں نے تو بڑا اچھا سب کچھ بویا تھا, جو چڑیاں تھیں نا وہ آ کے بیج ہی کھا گئی نا, تو یہ چڑیوں کا کچھ علاج کریں. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ جتنی زیادہ کوئی چڑیاں پکڑے گا, مارے گا, ان کو ہٹائے گا, تو اتنا اس کو انعام دیا جائے گا. تو اگلے سال پھر اس نے اس کو بلایا اپنے مالک کو, بتایا کہ اب بتاؤ فصل کا کیا حال ہے. کہنے لگا کہ اس دفعہ تو بالکل ہی فصل نہیں ہوئی, کیونکہ کیڑے مکوڑے فصل کو کھا گئے, کیونکہ چڑیاں تو تھیں نہیں جو کیڑے مکوڑوں کو کھاتی, تو فصل جو تھی وہ اور ہی بالکل خراب ہو گئی ہے, یعنی جو ہوئی نہیں جو ہوئی تو وہ ایسے جو ہے وہ ہو گیا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے نا, اس میں ہر چیز موزوں ہے, مناسب ہے, اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کہ اس چیز میں یہ ہے اس چیز میں وہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ امبتنا فیحا, کہ میں نے اگا دیا اس زمین میں من کل شیء, ہر طرح کی چیزیں موزوں, نپی تلی, مناسب مقدار میں, ہر درخت, پھل پھول, پودے جو ہیں ان کا جسم, قد, شکل, ان کے پتے, پیداوار کتنی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ چاول بہت کھاتے ہیں, کہیں گندم بہت کھاتے ہیں, روٹی زیادہ کھاتے ہیں, اور فروٹ کی نسبت فروٹ کم ہے, اس کی نسبت سبزیاں زیادہ ہیں, اجناس زیادہ ہیں. تو یہ سارے اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی دلائل دے رہے ہیں, اور یہ اللہ کے جو دلائل ہیں صرف نباتات تک نہیں ہیں, بلکہ کیا, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَا, اور اس نے معیشت کے سامان پیدا کیے. معیشت کی جمع معیش ہے, معیش جو ہے کسے کہتے ہیں, سامان زندگی کو, زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں ان کے خزانوں کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ زندگی گزارنے کا جو سامان ہے, معیشت کے جو اسباب ہیں, کہا کہ وہ بھی میں نے ہی فراہم کیے, ہے نا, میں نے فراہم کیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ سورج کا روشنی دینا, زمین کا زرخیز ہونا, پانی کا زمین کو سیراب کرنا, ہواؤں کا چلنا, اور یہ کھیتی باڑی, اور یہ ساری کائنات قدرت کے کارخانے انسان کے نوکر ہیں, انسان کی خدمت کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ, اے انسان تمہارے لیے ہم نے بنائے, فیہا, اس زمین میں, معیشہ, زندگی کے ساز و سامان, معیشت کے اسباب, وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تم کیسے ہو, وَمَن لَسْتُمْ, اور تم نہیں ہو, لَهُ جو ہے وہ ان کے لیے, برازقین, رزق دینے والے, کہ تمہارے لیے بھی میں رزق دیتا ہوں اور اوروں کو بھی میں رزق دیتا ہوں, اور تم ان کو رزق دینے والے جو ہو وہ نہیں ہو. تو کیا فرمایا کہ اس زمین میں تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنایا, اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو, ومن لستم, اور نہیں ہو تم, لہو, ان کے, برازقین, رزق دینے والے. تو اس سے جو ہے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چرند, پرند, درندے, زمین کے جو کیڑے ہیں یہ بھی شامل ہیں, اور ان کی روزی بھی اسی زمین سے وابستہ ہے. انسان نہیں ان کو رزق دیتا, ان کو روزی انسان نہیں دیتا, کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنی اولادوں کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور ہم ان کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کرتا ہے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہر آنے والا جو دنیا میں آتا ہے, تو ابھی وہ ماں کی پیٹ میں اس کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, تو ساتھ ہی اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی عمر, کتنا رزق, اور کتنی جو ہے وہ کیسی اس کی قسمت جو ہے وہ ہوگی, اس کی زندگی موت, سب فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں. تو لوگوں, تم نہیں ہو رزق دینے والے, میں ہوں رزق دینے والا. اور اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق بھی اڑاتے تھے, اور یہ بھی کہ یہ غریب ہیں, یہ کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کو رزق میں دیتا ہوں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, فَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. تو ایک اور اہم حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, اور اس میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اس نے پوری کائنات میں جو ہے ایک توازن اور تناسب قائم کیا ہوا ہے, اور یہ توازن تمام کاموں میں ہے, اور اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. میرے پاس بہت کچھ ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, کہ ایک مقرر مقدار میں چیزوں کو نازل کرتے ہیں, چیزوں کو پیدا کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کائنات کے قیام اور بقا کے لیے جو ہے وہ کتنی چیز کی ضرورت ہے. اگر چیز کم ہو جائے تو بھی کائنات میں جو ہے وہ آفت آ جائے, اور اگر چیز زیادہ ہو جائے تو بھی کائنات جو ہے اس کا نظام دھرم بھرم ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ جو ہے نا, اللہ بقدر معلوم, جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اجزائے کائنات کی تقدیر جو ہے یہ توحید کی علامت ہے, گویا کہ پانی کتنا چاہیے دنیا میں، ہوا کتنی چاہیے، روشنی کتنی، حرارت، گرمی، سردی، اگر کوئی بھی چیز ان میں سے اپنی حد سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو انسان کی زندگی محال ہو جائے، مشکل ہو جائے. اگر پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان بن جائے، کم ہو جائے تو لوگ پیاسے مر جائیں، اگر دھوپ سورج کی گرمی تمازت زیادہ ہو جائے تو لوگ جل جائیں، اور اگر نہ ہو تو انسانیت ٹھٹھر جائے، اور اگر ہوا نہ ہو تو لوگ جو ہیں وہ سانس ہی نہ لے سکیں، اور یہ موسم اور بادل اور پھلوں کا پکنا، کائنات کا جو نظام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں بے قدر معلوم ہیں نا، یہ صرف جو ہے یہ رزق تک نہیں ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے من کل شیء موضوع کیا، بلکہ ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو، جو خزانے اللہ کے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک اعتدال پر، ایک توازن پر جو ہے وہ قائم کیا ہے. اور یہی جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال کا کرشمہ ہے. اور آیت نمبر 23 جو ہے 22 اور 23، اس میں کیا فرمایا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر فرمایا اور ہم ہی نے بھیجا ہواؤں کو جو حاملہ ہیں، تو بار آور ہواؤں کو، حاملہ کرنے والی ہواؤں کو بھی ہم ہی بھیجتے ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور اس پانی سے تمہیں پلاتے ہیں، تمہیں سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس دولت کے خزانہ دار جو ہے وہ تم نہیں ہو. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ایسی ہواؤں کا، وہ ہوائیں جو کہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ جب چلتی ہیں تو بوجھل ہوتی ہیں وہ. اب آپ دیکھیے کہ حمل والی جو ہوائیں ہیں، ہواؤں کی کئی قسمیں ہیں نا، تو جو حمل والی ہوائیں ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ جدید سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نرم زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پولن کہلاتے ہیں. اگر یہ ذرات مادہ تک نہ پہنچیں تو بیج اور پھل نہیں لگتے. یہ جو پودے ہیں نا، ان کے اندر بھی زوج ہیں، اور جو نر ہے اس کے اندر پولن یعنی زرد یلو ذرات ہوتے ہیں. اور قدرت کیا کرتی ہے کہ ان ذرات کو مادہ پھل تک پہنچانے کے کئی طریقے استعمال کرتی ہے. پودے چلتے نہیں ہیں نا. اب پودوں میں دونوں قسم کے پھول ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، نر بھی اور مادہ بھی. تو جب ہوا چلتی ہے یا یہ جو بھمرے ہوتے ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں، پروانے، ان کے بیٹھنے سے شاخیں ہلتی ہیں تو پولن مادہ پھول پر گرتا ہے. اگر مادہ اور نر پھول کے پودے الگ الگ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب دور دور ہیں وہ، تو جو تتلیاں ہیں یا بھنورے ہیں یا ان سے آپس میں پولن کا، آپس میں پودوں کا ملاپ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے، عموماً یہ کام ہواؤں سے لیا جاتا ہے، ہوائیں پولن کو اڑا کر مادہ پھولوں پر ڈال دیتی ہیں. بھنورے بھی یہی کام کرتے ہیں، جب وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے نر پھول میں گھستے ہیں تو پولن کی کچھ مقدار ان کے پروں اور ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے، اور جب وہ مادہ پھول میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ پولن وہیں چھوڑ آتے ہیں. دریاؤں میں اگنے والے پودوں کا پولن پانی میں سفر کرتا ہے. پرندے، گلہری، چوہے اور کیڑے مکوڑے بھی یہی فرض سر انجام دیتے ہیں. پولن کی تقسیم کا سب سے بڑا ذریعہ چونکہ ہوائیں ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور یہاں پہ لواقعہ لام قاف ہا لقن کے معنی کیا ہے، حمل کرنا. تو لقحت الامرأة، عورت حاملہ ہو گئی، تو وہ ہوائیں جو کہ حاملہ کرنے والی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر جو ہے وہ کئی سو سال پہلے ہوا، اور آج سائنس جو ہے یہ اس کی تحقیق کرتی ہے کہ یہ جو پولن ہے اور فرٹیلائزیشن ہے، اس کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو کیا بتایا کہ یہ ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے، پانی ہم پلاتے ہیں. اور قرآن میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو تم پیتے ہو، اگر اس کو جو ہے ہم ختم کر دیں، سوکھ جائے یہ پانی کے سوتے جو ہے، تو پھر بتاؤ کہ اس پانی کو نکالنے والے تم ہو، اس کو اتارنے والے تم ہو، یا کہ پھر ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور پھر ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. और कुरान में सवालिया अंदाज जो है वो वाकई इंसान को ना सोचने समझने पर मजबूर करता है कि जब इंसान जो है वो सोचता है तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो अल्लाह के करीब जो है वो होता चला जाता है। तो इससे हम सबको ये बात पता चलती है कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जब हम सब जो है अल्लाह ताला की नेमत के करश्मे, अल्लाह की कुदरत के सरचश्मे जो है इन पर हम गौर करें और फिर अल्लाह ताला के करीब जो है वो होते चले जाएं। मसलन आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलम यकू नुतफतम मिन मनी युमना, कि ये नुतफा जो तुम जो है वो डालते हो तो इसको जो पैदा करने वाला है और इसको आगे बढ़ाने वाला वो कौन है, इंसान का जो जीता जागता वजूद है इसको लाने वाला भी कौन है ना। फिर इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो खाने के मामले में जिस जमीन से खाना जो निकालता है तो ये कौन है। फिर इसी तरह पानी के मामले में कि ये जो पानी जो तुम पीते हो तो इसको लाने वाला जो है वो कौन है। कुल अरईतुम इन असबहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, है ना। ये सूरत जो अल मुल्क है इसकी आखिरी आयत है कि जिसमें भी ये सवाल पूछा गया है कि बताओ ये कौन करता है। फमा अंतुम लहू बिखाजिनीन, तुम इस दौलत के खजाना दार तो नहीं हो ना। इसका क्या मतलब है, इन सारी आयतों को अगर आप जमा करें तो निचोड़ क्या सामने आता है कि अल्लाह जिसको चाहे नबी बनाए, जिसको चाहे जो है वो कुरान की नेमत से माला माल करे। तो ए अहले मक्का तुम क्यों कहते हो कि जो है वो अल्लाह ने जो है वो नबी बनाया अगर आपको ही, तो फिर आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए। बताओ अगर तुम सच्चे हो तो फिर फरिश्ते आने चाहिए थे, कोई मौजा दिखाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कायनात में मेरे मौजे बिखरे पड़े हैं और नबूवत भी एक खजाना है ना, कुरान भी एक खजाना है, इसके लिए मैं जिसका चाहे इंतखाब कर लूं और दुनिया की नेमतें भी मेरे खजाने हैं, मैं जिसको चाहूं जितनी चाहूं अता करूं। गोया के सारा कुछ जो है वो क्या है कि इन सब चीजों का वजूद और इन सब चीजों का मालिक कौन है, वो हम हैं। वह इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनु अलवारिसून, जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके जो है वो वारिस हैं। इससे ये बात पता चलती है कि ऊपर जितनी दलाइल, ये जितने भी ऊपर दलाइल दिए हैं अल्लाह ताला ने, इन दलाइल का लाजमी तकाजा क्या है कि जिंदगी जब हमने दी और मौत में भी किसी का दखल नहीं तो फिर है क्या कि लोगों तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। मर्जा और मौला वो कौन है, वो अल्लाह है। तो अगर तुमने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात की पूजा की, बुतों की इंसानों की बाप दादा की अंधी धुन तकलीफ की, रस्म और रवाज की तो जाओगे कहाँ। वह इन लनहनु नुही व नुमीतु व नहनु अलवारिसून, हम ही हैं जिंदगी और मौत के मालिक। और अल्लाह ने जिंदगी और मौत क्यों पैदा की कि अल्लाह ताला जो है सबका इम्तहान ले रहे हैं। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, कि मैंने जिंदगी और मौत पैदा की ताकि तुम्हें आजमा कर देखूं कि तुम में से जो है वो अच्छे अमल करने वाला जो है वो कौन है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि जो लोग भी दुनिया में मौजूद हैं फिर इन सबको जो है वो मरना है और उसके बाद जो है वो हिसाब किताब जो है वो होना है। क्या फरमाया, ونحن الوارثون, हम ही वारिस हैं, सब के हम वारिस हैं। मतलब क्या है कि दुनिया में किसी को हुसन मिला, दौलत मिली, औलाद मिली, घर मिला और ताकत मिली, कुर्सी मिली, डिग्री मिली, ये सब आर्जी चीजें हैं। दुनिया में इंसान आता है खाली हाथ और दुनिया से जाता है तो खाली हाथ। तो वारिस कौन, अल्लाह ताला के साथ। तो फिर इस पर तुम रीझते हो, इस पर तुम उम्मीदें करते हो। और अजीब बात है कि जो है वो या कुलू वयतमत्ता हुआ युल्हिमुल अमलु फसौफ यालमून, है ना। लंबी उम्मीदें दुनिया की मोहब्बत की। इब्ने आदम के पास अगर जो है वो दो वादियां भी सोने की भरी हुई होंगी तो ये तमन्ना करेगा कि एक और होनी चाहिए। एक कमरे का घर होता है तो दो की तमन्ना करते हैं, दो का मिलता है तो तीन, और चार का मिल जाए तो कहते हैं कि पांच का कैसे मिल सकता है ना। और एक के बाद दूसरा घर बुक करवाना, एक जोड़े के बाद दूसरे जोड़े की प्लानिंग करना, एक कड़ों का डिजाइन मिल जाता है तो दूसरे कड़ों की ख्वाहिश करना, और ले नहीं सकते तो ऐसे तड़पते रहते हैं देख देख कर, ऐसे दिल में चलता रहता है कि कंगन जो फलाने पहने थे, आंखों के अंदर तस्वीर ही आ जाती है। और घर कभी किसी की दावत में हो आए ना एक दफा, और پھر اس دن جو ہے بجھے بجھے سے شوہر بھی پوچھتا ہے خیریت ہے؟ تو پھر اصل میں کہنی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، پر یہ گھر بڑا چھوٹا ہے، بڑے مشکل ہوتی ہے، اور صوفے کب سے لیے ہوئے، اتنے پرانے ہو گئے، دوسروں کے جو نئے صوفے دیکھا ہے اس کا جو بڑا گھر دیکھ لیا ہے نا. تو یاد رکھیں ونحن الوارثون، اللہ ہی ہم جو ہے وہ اصل وارث اللہ ہے. اور یہ آیت بہت اہم ہے، یہ 24 اور 25 جو سب کا نچوڑ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اچھے کون تھے برے کون تھے، کنہوں نے رسول کی دعوت کو قبول کیا، کنہوں نے انکار کیا، ہے نا. اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. جو بعد والے لوگوں میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کریں گے؟ تو مطلب کیا ہے کہنے کا، کہ اللہ علیم ہے، وہ سب سے واقف ہے کہ پہلے لوگ کیسے تھے اور بعد والے کیسے تھے. ہر امت میں بھی کچھ لوگ مستقدمین میں ہوتے ہیں اور کچھ مستاخرین میں ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امتیں جو پہلے گزر گئیں ان میں سے کون سے لوگ تھے قبول کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اور کون پیچھے رہنے والے، اور پھر یہ کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے کہ دعوت کو قبول کرنے والے اور پھر پیچھے رہ جانے والے. وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. لوگوں اللہ کیوں اکٹھا کرے گا؟ یحشرہم میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں؟ تین باتیں پائی جاتی ہیں نا. پہلی چیز کیا ہے؟ جمع کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ ہانکنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یعنی اٹھا کر دوبارہ پھر ایک جگہ پہ ان کو لے آنا. تو اللہ جمع کرے گا، لوگوں کو ہانکے گا فرشتے. لوگ نہیں جاننا چاہیں گے نا اپنے انجام کی طرح، پولیس پیچھے لگی ہوئی ہوگی، اللہ کی فرشتے ان کو ہانک کر ایک طرف اکٹھا کر دے گی کہ یہ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ ہیں اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنے والے، ہے نا. اور پھر جو ان سب کو اکٹھا کر کے ہوگا کیا؟ انہو حکیم علیم، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. تو یہ حکیم کیا ہے؟ کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ جس رب نے برجوں والا آسمان بنایا، ستارے اور سیاروں سے ان کو سجایا، جس نے جو ہے وہ زمین کو پھیلا دیا، ہر چیز اس نے موضوع بنائی، اور جس نے خزانے جس کے پاس ہیں، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو پانی پلاتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تو اس کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ کو لائے، وہ روز جزا کو پیدا کرے. اور اس کا علیم ہونا کیا ہے؟ کہ اس کے علم سے کوئی بھی اوجھل نہیں ہوگا، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مسلمان، نہ کسی کا تھوڑا عمل اور نہ کسی کا زیادہ. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان جو ہے اس نے کیا کیا، کس کے لیے کیا اور کیسے کیا نا. اور اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ 14واں پارہ شروع ہو چکا ہے نا، اور قرآن کا ایک کثیر حصہ اب آپ کے سینے میں ہے، آپ کے دل اور دماغ میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے اندر، ہمارے اندر کیا تبدیلی لا رہا ہے، ہے نا. اور جو ہے وہ کچھ بہنوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں کہ قرآن ہمارے اندر کیا تبدیلی لا رہا ہے، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھے گا کہ مستقدمین کون ہے، آگے بڑھنے والے کون ہیں، اور مستاخرین کون ہیں، پیچھے رہنے والے کون ہیں. اور اللہ علیم ہے، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سنتے ہیں اور کون عمل کرتے ہیں، اور کون جو ہے وہ سنتے تو ہیں پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ میں سے چند ایک نے جو باتیں لکھی ہیں کہ میرے کیا تاثرات ہیں. ایک بہن یہ لکھتی ہیں کہ میں ان 10 پاروں سے گزرنے کے عمل کو ایک سفر سے تشبیہ دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں سب کو ساتھ لے کے چلوں. اور بڑا انہوں نے اچھا لکھا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ جب کلاس شروع ہوئی تو اس وقت ہوا، اور اس مقام پر آنے سے پہلے میری حیثیت کیا تھی؟ ایک مسافر کی سی، نہ منزل کا پتہ، نہ راستے کا تعین، اور نہ ہی کوئی زادیرہ، بس ایک امید اور ایک تلاش تھی اپنے آپ کو جاننے کی اور اپنے آپ کو پانے کی. اور پہلی زندگی سے نا امید، آزمائشوں کی زد میں، لیکن ایک اچھی اور بہترین انسان بننے کا عزم لیے ہوئے کسی مددگار کی تلاش تھی. اور اپنے وجود کے ٹکڑے ہوئے تو بے اختیار اپنے رب کے سامنے میں جھک گئی، مدد کے لیے سجدے میں گر گئی. کیونکہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، تو اللہ نے قرآن کو میرا مددگار بنایا اور پھر مجھے بہت اچھے سے ساتھی کلاس فیلو کی شکل میں دیے، اور زندگی کہتی ہیں کہ میری ایک نئے زاویے سے جو ہے وہ گزرنے لگی، اور واقعی اللہ مجھے ان لوگوں میں لے آیا کہ جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بڑھانے کا جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ کافی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اور کہتی ہیں کہ جوں جوں میں پڑھتی گئی کیا ہوا کہ قرآن نے جیسے سورۃ البقرہ نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا، نکاح کی آیتیں پڑھی تو میں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تو نے مجھے عورت بنایا، ہننا لباسکم و لباسہن، وہ جو آیت پڑھی کہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، تو میاں بیوی کا تعلق جو تھا اس میں اور قربت اور مضبوطی ملی۔ پھر میرے گھریلو معاملات سورۃ بقرہ کی روشنی میں سنورتے چلے گئے۔ پھر جو ہے اور کیا ہوا کہ قرآن نے، سورتوں نے، آیتوں نے میری نہ صرف دل جوئی کی بلکہ آگے بڑھنے کی راہ مجھے دکھائی۔ قرآن مجھ سے باتیں کرنے لگا، مجھے مشورے دینے لگا، جنت کے ذکر سے میں خوش ہونے لگی اور دوزخ کی وعید سے میں ڈرنے بھی لگی۔ اور پھر کہتی ہیں اصل بات کیا ہے کہ جب جب دل دنیا کی بے ثباتیوں سے، لوگوں کے رویوں سے دکھا، تب قرآن نے آگے بڑھ کر کہا غم نہ کر، ان اللہ شاکر علیم، اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ پھر جب مصیبتوں پریشانیوں نے گھیرا تب قرآن نے مجھے آواز دی، ان اللہ مع الصابرین، صبر جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگا۔ پھر جلیل القدر انبیاء کے جب قصے پڑھے تو عجیب سا جو ہے وہ نے جذبہ محسوس کیا، اور رب کی چاہت کو جب انبیاء نے اپنی چاہت بنایا تو میں سوچنے لگی کہ میں کیوں نہیں جو ہے وہ ایسا کر سکی۔ اور ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سریع الحساب، اور سورۃ الاعراف، توبہ، سورۃ یوسف، سورۃ ہود جو ہے ان سب کو پڑھا تو اپنی ذات کا جو نفاق تھا یہ کھل کر میرے سامنے آیا، اور مسلسل میرے اپنے ساتھ جنگ جاری ہے۔ ذمہ داریوں کے انبار، گروسریوں کے تھیلے، برفوں کے انبار، شوہر کا ایک کام چھوڑ کر دوسرا بدلنا، بے روزگار ہونا، یہ سب اس دوران میرے ساتھ رہے، لیکن جب اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا اور کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن نے مجھے ایسا حوصلہ دیا کہ سب کام میرے ہونے لگے، خود بخود ٹائم ٹیبل بدل بننے لگا، سوچ بدلی تو عمل بدلا، عمل بدلا تو انداز زندگی بدل گیا۔ اب میں پہلے سے زیادہ کاموں کو وقت پر کرتی ہوں، اپنے شوہر کی پہلے سے زیادہ خدمت کرتی ہوں، بچوں کو پہلے سے زیادہ توجہ اور محبت دیتی ہوں، رشتہ داروں سے اب نئی سوچ سے ملتی ہوں، دوسروں کے تانے اور باتیں اب مجھے اتنا دکھ نہیں دیتے، میرے لباس کا انداز اور فیشن کا طریقہ بدل گیا۔ اب نماز میرے لیے فارمیلٹی نہیں رہی، اب نماز عبادت بن گئی۔ قرآن کی باتیں اب کافی سمجھ آنے لگی، تلاوت میں لطف آنے لگا، دوسروں کو برداشت کرنے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی جتنی کہ آنی چاہیے۔ پھر انہوں نے، میرا خیال ہے یہ خود ہی ان کی شاعری ہے، انہوں نے لکھا ہے، ابھی تو اس نفس کو بہت ستانا ہے، ابھی تو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اسے اٹھانا ہے، منزل ابھی تو بہت باقی ہے، تجھے اے نفس رب کے حضور جانا ہے، اے سفر سفر ہے کٹھن اور راہ دشوار، اتنی آسان نہیں ہے وہ جنت جسے اب تجھ کو پانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بہن جو ہیں وہ یہ بات لکھتی ہیں کہ قرآن کی کلاس جو ہے اس نے جو ہے وہ یوں لگا جیسے دل کو روشنی اور آنکھوں کو نور دے دیا، اور یہ کہ قرآن پتھروں پر نازل ہوتا تو وہ پھٹ پڑتے، تو اس کی قرآن کی آیتیں جو ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں مطلب کتنی تبدیلی آئی، لیکن جو ہے میری یہی کوشش ہے کہ رشتوں سے تکلیف بھی ملے رشتہ داروں سے تو مجھے ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، خواہ دل پر پتھر ہی کیوں نہ رکھنا پڑے، اور عمل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت اور دینی تعلیم کی فکر قرآن کی وجہ سے اب میری جو ہے وہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے۔ دنیا کی چیزوں سے دل ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں، بازار جانا بہت کم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار بہت پسند نہیں تھا، فضول دعوتیں ختم ہو گئیں، ایسے لوگوں سے جو دین سے دور ہے ملنے کو دل نہیں چاہتا، مگر تبلیغ کی نیت سے ملتی بھی ہوں۔ الحمدللہ ان کلاسوں سے دوستیوں کا دائرہ کار تبدیل ہو گیا اور رب سے وہ تعلق پیدا ہوا، اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک بہن یہ لکھتی ہیں کہ جتنا قرآن کو سمجھا، صبر کی آیات دل پر بہت اثر کرتی ہیں، دل بہت بے چین ہوتا ہے، ہر معاملے میں صبر بہت مشکل ہے، مگر جب اس کا اجر و ثواب پتہ چلا تو اب اس پر پوری کوشش کرتی ہوں۔ کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اور وہ صحابہ جو بہت متقی تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے, خوف زدہ رہتے تھے, تو اب ان کے بارے میں جب پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میں جو ہوں میں اپنے غصے پر قابو کیوں نہیں پا سکتی. تو اس کلاس نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھے قرآن کی آیتیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ دنیا کا مال تو اللہ بن مانگے دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے, مگر ہدایت اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جو کہ ہدایت چاہتے ہیں. کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی, اور اب میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور اسی پر مجھے موت دے. پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا نا, اپنے تاثرات کے ساتھ فیصلے بتائیں. فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیوی خود کماتی تھی اور سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. میں اس صفت کو اپنانا چاہتی ہوں, میری زبان سے کسی کو دکھ نہ ہو اس کی پوری کوشش کرتی ہوں, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے کسی کی خدمت کا موقع دے اور میں خوش دلی سے اس کو کروں. خدمت تو سبھی کرتے ہیں نا, موقع تو سب کے پاس ہے اور خوش دلی سے کرنا. اور پھر اسی طرح جو ہے ایک بہن جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت بہت خوبصورت اور دل پر اثر کرتی ہے, اور اکثر میں یہ دعا پڑھتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سے جو ہے وہ جوڑے رکھے, سکھائے. کہتی ہیں کہ اکثر بہت زیادہ پڑھائی ہوتی ہے, پھر کبھی ویکینڈ مہمانوں کا آنا وغیرہ, اب جتنا بھی تھکتی ہوں تو ایک خوشی کا احساس طاری ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری تکلیفیں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے اٹھا رہی ہوں, اللہ اس کا اجر دے گا. اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے جو جاب کرتی ہیں اور اپنی مصروفیت کا رونا رو رہی ہوتی ہیں, تو میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا. مصروف تو ہم بھی ہیں لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے میں, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون. پھر کہتی ہیں میں اپنی نیت کا ہر کام سے پہلے جائزہ لیتی ہوں اور بھرپور کوشش کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ وہ آگے لکھتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے نا بکری کا, کہ کیا بچ کیا رہ گیا, تو کہتی ہیں کہ یہ حدیث مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے, اور پہلے جب رشتہ داروں کو یا دوستوں کو تحفہ دیتی تھی تو دل تنگ ہوتا تھا, اب دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ صدقہ خیرات تحائف دینے میں خوشی محسوس کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے جب والدہ کی وفات کی خبر ملی تو حالانکہ پہلے سوچتی تھی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی, لیکن جب مجھے یہ خبر ملی تو واقعی میں نے اس بات پہ جو ہے وہ عمل کیا کہ صبر جو ہے وہ صدمے کی ابتدائی چوٹ پر ہوتا ہے. تو یاد تو امی کی آتی ہے لیکن یہ کہ میں صبر کرتی ہوں. اور کہتی ہے کہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غیر محسوس طور پر میرے عمل میں آتی چلی جا رہی ہیں. تو اصل میں قرآن جو ہے وہ ایک کیا ہے, ایک سسٹم ہے. اور کہتی ہیں کہ صحبتِ صالح میں یہاں آ کر بیٹھ کر سیکھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اسی طرح ہماری جو ہے وہ ایک بہن جو ہے یہ لکھتی ہیں کہ اب نبیوں کے ساتھ ان کو عقیدت کا رشتہ محسوس ہوتا ہے اور زندگی جو ہے اب سادگی کی طرف سفر کرنے لگی, مقصد زندگی مل گیا اور پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا تھا, اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں اب لذت محسوس ہوتی ہے اور دنیا کے اور کسی کام میں نہیں. مجھے پتا چلا کہ شرک کیسے کیسے کیا جاتا ہے اور توحید کی شناسائی ہوئی. اور پھر کہتی ہیں دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آئی اور مجھے پتا چلا کہ واقعی دنیا میرے دل کے اندر گھر گئی تھی. پھر وہ کہتی ہیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن اب فکر ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, بچوں کی تربیت, شوہر کی خدمت, اور اچھی بہو بھی بننا ہے اور اچھی ساس بھی بننا ہے ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہیں ایک اور بہن جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ میں اپنی کہانی سناؤں اور کہاں سے شروع کروں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اب فرق محسوس ہونے لگا. پہلے قرآن کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی تھی, گہرائی میں اتر کر اس کا شوق پیدا ہوا. اب یہ محسوس ہوا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں, منزل ابھی اور آگے ہے. اور مومنین کی صفات پڑھی اور خاص طور پر والکاظمین الغیظہ وعافین عن الناس, تو میں نے سوچا کہ غصے پر قابو کرنا چاہیے کہ غصہ حرام ہے. پھر اس کے طریقے پتہ چلے والعافین عن الناس, تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یعنی ہم سے پہلے لوگ اگر صبر کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں, ہاں میں بھی کر سکتی ہوں, اور میں نے یہ کوشش شروع کر دی. اور ان کے شوہر نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ہے وہ آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں کہ اب میں تمہارے رویے میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں, کہ پہلے جیسے تم بولتی تھی یا غصہ کرتی تھی تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے وہ آگے سے صبر کرتی ہو. اور کہتی ہے کہ سورت یوسف اور سورت یعقوب, سورت یوسف اور حضرت یعقوب کا کردار جو ہے उसने मुझे बहुत सब्र दिया और वाकई मेरी भटकती हुई जिंदगी को घर मिल गया। फिर इसके बाद जो है वो और बहुत सी उन्होंने फैसले और दुआएं जो हैं वो चाही हैं कि वो करेंगी। और फिर एक बहन जो है वो कह रही है कि कुरान को तर्जमा तफसीर से पढ़ने से जो है मेरे अंदर जो खास तौर पे तब्दीली आई है, वक्त की पाबंदी, दरगुजर से काम लेना, नेकी में सबकत ले जाना। तो और बच्चों को भी अपने साथ जो है मैं ये बातें बताती हूँ, अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे। फिर एक बहन जो है वो ये लिखती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 पारे पढ़े और जब मैं जो है वो गौर करती हूँ तो सोचती हूँ कि कुरान अगर पहाड़ों पर भी नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते तो मेरी क्या हैसियत है। पहले मैं फजर की नमाज पढ़ लेती थी जब भी आंख खुले, मगर अब बिस्तर पर रात काटनी मुश्किल हो जाती है। हर थोड़ी देर में इस खौफ से आंख खुल जाती है कि कहीं तहज्जुद का वक्त निकल ना जाए। बात फर्ज की नहीं कर रही हूँ। शोहर की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए उसकी वजह से अलार्म नहीं लगाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आंख खुल जाती है। और गुस्सा जो कि शैतानी फेल है इसको मैंने काफी कोशिश करके काबू पाया है। और ये जबान मेरी जो है मेरी जबान के बारे में ये कोशिश होती है कि गुस्से के वक्त मैं चुप रहूं और बात को पी जाऊं। फिर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने और उम्र फारूक रजी अल्लाह वाला वाकया लिखा है, इसीलिए मैं आपसे अब सवालों में ये लिखना शुरू कर दिया कि हदीस की रोशनी में जवाब दें, आयात की रोशनी में जवाब दें, क्योंकि वो वाकयात जो है ना वो याद रहेंगे तो अमल में उतरेंगे। फिर आगे लिखती हैं कि अब जो है दुनिया की चीजों में इतना दिल नहीं लगता जितना पहले गुम थे, और पार्टियां, महफिलें, ऊट पटांग, नमूदो नमाइश, ये सब चीजें अब ऐसे ही फजूल लगती हैं। और अब कोशिश करती हूँ कि सब्र और तकवा दो ऐसे औसाफ हैं कि मैं इस पर जो है वो अमल करूं और नमाज बाकायदगी से पढ़ूं। और मेरी जिंदगी के अहम फैसले ये हैं कि कुरान को तर्जमा तफसीर से पढ़कर मेरी कोशिश होगी औरों को पढ़ाऊं, अपने बच्चों को, पहले अभी साथ साथ ही उनको छोटी छोटी बातें बताती जाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी ही उनको जो है वो हिस के साथ साथ जो है मैं इनको जो है वो तर्जमा तफसीर से कुरान जो है वो पढ़ाऊंगी। फिर एक और हमारी बहन जो है वो कहती हैं कि बेशुमार आयतें सुनी लेकिन यकीन आ गया कि ये कलाम अल्लाह ही का हो सकता है। हर रोज एक नई आयत दिल में यूं असर करती है जैसे दिल उससे भर आए। हर आयत मुझे जगाती, उभारती और उम्मीद देती है कि इसके पढ़ने से मैं अपनी जात, अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में ये महसूस करती हूँ कि क्यों मैं चाहते हुए भी और जानने के बावजूद अमल में नाकाम होती हूँ। पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, अब मुझे समझ आ गई कि कमी सिर्फ मुझ में है। और जब से मैंने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही मोहब्बत करते हैं, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि ईमान तो ले आई हूँ और अब मैंने इंशाल्लाह जो है वो नेकियों में आगे बढ़ना है। और कहती है कि अब मैं मायूसी से बाहर आ गई हूँ, कुरान की आयतों ने मेरे अंदर हिम्मत भर दी है। मैं अपनी तबीयत से हटकर आजमाइशों से डटकर सामना करने की अब कोशिश करती हूँ। बार बार मैं अपने आप को ये बात याद दिलाती हूँ कि चाहे नमाज के लिए उठना हो या गुनाहों से रुकना हो या रोकना हो, सब कुछ मुझे करना है और अपनी इस्तेआत के मुताबिक हक का साथ देना है। और मेरे अंदर जो तब्दीली आई है उसमें क्या है कि वो कहती हैं कि मेरे मामलात में बड़ी तब्दीली आई है कि रिश्तेदारों के साथ जो है मैंने मामलात बेहतर करने शुरू की हैं। शैतान की चालों और बदगुमानियां जो पैदा हो जाती हैं उससे मैं अपने दिल को साफ कर रही हूँ, और इसके साथ ही सिला रहमी मेरे लिए आसान हो गई है अब। और मैंने देखा कि मामलात की इस्लाह और लोगों से मोहब्बत जो है कुरान ने इसको आसान कर दिया। नाराजगियां और अदावतें जो है वो कई लोगों से थी लेकिन इनकी निस्बत मोहब्बत आसान है। और फिर कह रही है कि जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो लिखना होता है आयते दैन और जो लिखत पढ़त करना, इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ और अब ये भी मैंने की है। और अदल का साथ देना, और इसके साथ ही जो है मैं अपने आप और घर वालों की जो है वो खिदमत करूं, नमाज कायम करूं और अपने रब से दोस्ती करूं, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जो है वो मौका व मौका दावा जो है ना वो मैं करूं कि उन्होंने कैद में भी नहीं छोड़ा, बच्चों की तरबियत और अपने घर को दारुस्सलाम बनाऊं। राजिक मेरा अल्लाह है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मेरी जो पॉकेट मनी है, जो मेरा मेरा मेरे पैसे हैं, उसमें मैं आखिरत के लिए जरूर कुछ डालूं और अपनी जिंदगी को जो है वो सिंप्लीफाई करूं ताकि अहम कामों के लिए हिम्मत, वक्त और फोकस हो। और फिर इसी तरह से जो है वो एक बहन जो है वो ये लिखती हैं کہ اصل میں قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور واقعی جو ہے اب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو میں بہت افسردہ ہو جاتی ہوں، دل میں ایک بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد یہ غلطی کیوں کر گئی، اور شیطان مجھے بہکاتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شیطان بہکائے گا بھی لیکن میں نے غلط کام نہیں کرنا. پہلے جذباتی بڑی جلدی ہو جاتی تھی، غصہ بڑی جلدی آتا تھا اور جذبات میں آ کر یا غصے میں بول دیتی تھی، تو بعد میں کئی کئی دن تک بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی، تو پھر سوچتی کہ کیا فائدہ میرے قرآن پڑھنے کا کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میں صبر نہیں کرتی. اب غصے پر کنٹرول کرتی ہوں، ہر دفعہ ارادہ کرتی ہوں کہ آئندہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی کبھی ایسا نہیں کروں گی، اور الحمدللہ کبھی دل سے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، ارادتاً کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے اندر وہ چیز آ جائے کہ احسان کے درجے کی نیکی میں شامل ہو جاؤں. اب احسان کی تعریف سمجھ میں آئی کہ احسان کے درجے کی نیکی کسے کہتے ہیں، کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں. غصہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب غلط کام ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں. تو وہ لوگ جنہوں نے لکھا اور جن سے میرے اور آپ کے لیے جو ہے ایک جذبہ، ایک قوت، ایک عمل، ایک طاقت، نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھنا اس کا شوق پیدا ہوا، اللہ واقعی ان کی کوششوں کو قبول کرے. یہ ان کی یہ کوششیں ہیں اور یہ ان کا جسٹ اپنا جو ہے ایک جائزہ ہے، باقی یہ کہ اللہ ہی ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھانے والا ہے نا. اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، اللہ اسی وقت جو ہے وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جیسے مثلا خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب جاب شروع کی، ڈھاکہ میں انجینئر تھے اور جاب شروع کی، تو اسی وقت میں نے حج کی نیت کر لی، اور ہر مہینے 50 روپے میں ایک لفافہ تھا اس میں ڈالتا تھا. اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد خود بخود میرے حج کے پیسوں کا سفر کی تیاری ہو گئی نا. تو اور نیت کیا تھی ایسا کرنے کی، حج نہیں بھی کر سکا تو میرے نام اعمال میں یہ بات تو ہوگی کہ میں نے حج کی نیت کر لی تھی، تو 50 روپے اس میں جمع کرنے شروع کر دیے تھے نا. تو نیکیوں کی نیت کر لینا، نماز باقاعدگی سے پڑھوں گی، اب غصہ نہیں کرنا، اب رشتے داروں سے ملنا ہے، اب پردہ کرنا ہے، اب روٹھوں کو منانا ہے نا، تو یہ ساری باتیں. تو اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ تاثرات کے 12 پارے پڑھ کر آپ کے دل، دماغ، جسم کے اعضاء اور آپ پر کیا گزری، اور آئندہ کی کیا تیاری ہے. ارادے باندھتی ہوں، سوچتی ہوں، توڑ دیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.